ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث آمين. الحمدللہ آج 6 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 309 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القمر کا ترجمہ اور تفسیر کور کریں گے، پارہ نمبر 27 میں. اور آج کا درس ہمارا 2019 کا پہلا درس ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھ لیں کہ 2010 اکتوبر میں ہم نے یہ قرآن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو یہ آلموسٹ تقریباً 8 اور کچھ عرصہ گزر چکا ہے. اور اس دوران قرآن کلاسز جو ہوئی ہیں وہ آج والی ملا کے 309 بنتی ہیں، اور اس میں ہم بمشکل ابھی سورۃ القمر تک پہنچے ہیں. ابھی بھی قرآن پاک مکمل نہیں ہوا کیونکہ تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس کیا گیا. باقی اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن اس وقت کی تھی جب ہماری قرآن کلاس نمبر 300 آئی تھی. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اللہ کا نام لے کر آج کی سورت شروع کرتے ہیں. سورۃ القمر بھی مکی سورت ہے، اور القمر عربی زبان میں کہتے ہیں چاند کو. اس میں چاند دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کا بیان ہے شروع کی ہی آیات کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة، قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَتَيْن يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے جادو کہا. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ برحق ہے. بعض منکرین حدیث نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ان آیات کی بھی غلط تعویل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ آیات بالکل واضح ہیں کہ قریب آگے قیامت اور شک ہو گیا چاند. وہ کہتے ہیں یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا جب یعنی قیامت قائم ہوگی، حالانکہ اس سے اگلی آیت اس کی حفاظت کر رہی ہے. وَإِن يَرَوْا آيَتَيْن يُعْرِضُوا، جب بھی کوئی انہیں معجزہ دکھایا جاتا ہے، کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادو ہے. یعنی انہوں نے کوئی منظر دیکھا ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے. ویسے بھی اجماع نے اس کا یعنی دروازہ بند کر دیا گمراہی کا، پوری امت کا اتفاق ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں جو اس معجزے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان احادیث روایت کرنے والے میں جو اصحاب ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جو کہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ معجزہ ہوا، تو انہوں نے یہ حدیث کیسے بیان کی؟ تو یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتا ہے وہ چاہے سند پوری نہ بھی کرے اس کو حدیث تصور کیا جائے گا، اگر وہ کسی ایسے زمانے کی حدیث بیان کر رہا ہے جو زمانہ اس نے نہیں پایا ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ، تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور صحابی سے سن کے بیان کیا ہوگا، چونکہ صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ایکسیپٹیبل ہیں، لہذا اس بحث میں نہیں پڑھا جائے گا کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، اس چکر میں نہیں پڑھا جائے گا، صحابی تک ثابت ہو جائے گی تو وہ حدیث اسٹیبلش مانی جائے گی. ویسے علمی طور پہ بھی اس کا جواب موجود ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ صرف اور صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک بھی ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود پہلے 10 صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی یہ منظر دیکھنے والے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کو جب جمع کر کے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیز بتائی کہ چاند دو ٹکڑے کیا جائے گا نشانی کے طور پر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو چاند کی طرف متوجہ کیا، ان سب کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا اور ہیرا پہاڑی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو ہیرا کا پہاڑ ہے وہ ہم نے درمیان میں دیکھا اور چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں ٹکڑے مل گئے. تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت کا نہیں تھا بلکہ نبوت کی نشانی تھی. دعوی نبوت کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں، اس قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا جو کافروں کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہو. وہ آپ کا معجزہ جو ہے وہ یہ کتاب اللہ ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ 5 معجزات تھے، مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد کوڑی کو اللہ کے اذن سے شفا دینا، اور اسی طریقے سے جو اندھے ہوتے تھے ان کے یعنی مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھیں بن جاتی تھیں. تو یہ یعنی جو سورہ آل عمران کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ذکر ہوئے ہیں، اس قسم کے نبی علیہ السلام کے حصے معجزات ملتے جلتے موجود ہیں، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں. دعوت نبوت والا جو معجزہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے، اور وہ لاجیکل ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے کتاب اللہ کی شکل میں. اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ایک لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو معجزہ ہے دعوی نبوت والا، وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والا نہیں بلکہ یہ کتاب ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے کیس میں جو عذاب استیصال آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کافروں پر وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، وہ اگلے نبیوں والے طریقے سے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی پتھر برسیں یا سمندر میں غرق کر دیا جائے یا چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا جائے یا تیز ہوا بھیجی جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تلواروں کو مسلط کیا مشرکین عرب پر اور اہل کتاب کے اوپر، جس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے. تو یہ قتال بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور قرآن بھی. اس میں میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور قرآن حکیم میں 3 ہی معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں، باقی درجنوں آپ کے معجزات بخاری اور مسلم میں آئے ہیں. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر 4 نشستوں میں آلموسٹ تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 131A, B, C, D، جس میں نے معجزات، کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں ڈسکس کیا تھا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں اس میں بھی میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے تین معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، باقی سارے معجزات کا ذکر احادیث کے اندر ہے. اس میں سے پہلا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے قرآن حکیم، جس کا ذکر بارہا آیا لیکن سورۃ العنکبوت میں کلائمیکس ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. تو یہ آپ کا نمبر ون معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا دعوی نبوت والا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ شک القمر والا واقعہ جو ہم نے یہ سورۃ القمر میں ڈسکس کیا، چاند دو ٹکڑے ہونے والا. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے الاسراء والمعراج، یعنی راتوں رات آپ کو ایک بہت لمبا سفر کروایا گیا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک. اس رات کے سفر کو کہا جاتا ہے الاسراء، رات کا سفر. اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے المعراج. تو یہ ہم ویسے عموماً اپنی اردو لنگوسٹک کے اندر واقعہ معراج اسے کہتے ہیں. بیسیکلی یہ دو حصوں کا مجموعہ ہے الاسراء والمعراج. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ آپ کا زمینی سفر ہے، یہ الاسراء کہلاتا ہے. اور دوسرا آپ کا آسمانی سفر ہے جس کا ذکر پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں سورت النجم کے اندر. تو اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تین لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 126 ABC، واقعہ معراج کے اوپر آپ درجنوں کتابیں پڑھ لیں، سینکڑوں لیکچر سن لیں، آپ کو کمبائنڈ فارم میں بالکل جو من ون جو بات کتاب و سنت کے اندر جتنی آئی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے ان تین لیکچرز کے. اللہ کے فضل سے میں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ لیکچرز تیار کیے تھے. جب ہماری آیات آئی تھی وہ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو اس ایک آیت کے اوپر میں نے تین نشستیں یہاں پہ ریکارڈ کروائی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری قرآن کلاسز اب مختصر ہیں، ورنہ تو ایک ایک آیت کے اوپر تین تین چار چار ہفتے ہمارے لگ جاتے تھے تاکہ ہم وہ کنٹروورشل ایشوز کو ڈسکس کریں. اب تو ہم پوری صورت بھی کور کر دیتے ہیں، صرف ایک ریفرنس دے دیتے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ڈیٹیل کے لیے ان چیزوں کو دیکھ لیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اس کے علاوہ احادیث میں سورج پلٹانے والا واقعہ بھی موجود ہے لیکن اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، یعنی محدثین کا اتفاق نہیں ہے. امام طحاوی ویسے اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ یعنی نماز چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کی گود میں یعنی سر رکھ کے سو گئے، اس دوران نماز ان کی چھوٹ گئی اور وہ پھر اسی غم کے عالم میں مطلب انہوں نے رونا شروع کیا تو ان کے کچھ آنسو نبی الاسلام کے رخسار پہ لگے تو آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو سورج واپس آ گیا. اس حدیث کے اوپر کلام ہے لیکن فی نفسی یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سورج رکنے والا واقعہ. اس حوالے سے کہ یوشوا ابن نون جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول ہوئے تھے، جب وہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جہاد کر رہے تھے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا اور ان کی فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، اگلا دن ہفتے کا تھا اور اگر جنگ ہفتے کے دن تک کے لیے پوسٹ پون ہو جاتی تو ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے قتال کرنا منع تھا، صرف عبادت کا دن تھا تو وہ ایک دن کے لیے جنگ روکنی پڑ جاتی اور پھر وہ جنگ اتوار کو کنٹینیو کرنی پڑتی. تو اب ظاہر ہے ایک دن کے لیے جنگ رکے تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یوشع ابن نون نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے، کہ یعنی جو جمعے کا دن ہے ہمارے لیے لمبا کر دے جب تک کہ ہم کافروں پر غلبہ نہ پا لیں. چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ شریعت اسلامیہ میں چاہے وہ جیوز اور کرسچنز ہوں یا مسلمان ہوں، مغرب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جمعے کی مغرب سے ہی ہفتے کا دن شروع ہو جاتا تھا ٹل ہفتے کی مغرب تک. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ یوشع ابن نون کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو، اس وقت کے یہودی اور ظاہر مسلمان ہی تھے وہ جب تک کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. تو یہ واقعہ تو مطلب بخاری مسلم دونوں میں. لہذا اگر کوئی سورج پلٹانے والے معجزے کو یا سورج روکنے والے معجزے کو اللہ کے اذن سے صحیح مانتا ہے تو اس میں کوئی عقیدے کی خرابی والا ایشو نہیں ہے. اس طرح کا واقعہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ مسئلہ نمبر 131 ABCD، چار ہیں میرے لیکچرز، اور میں نے بڑی محنت کر کے درجنوں آیات قرآن حکیم کی اور درجنوں بخاری و مسلم سے احادیث کی روشنی میں یہ سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، استدراج کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، نظروں کا دھوکہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی تھیں، آج ہم ان کو سکپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قریب آگے قیامت اور ٹوٹ گیا چاند، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے یہ خود قیامت کی ایک خبر ہے. دیکھیں نا، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب آپ علیہ السلام کے بعد تو صرف قیامت ہی آنی ہے نا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعی نبی علیہ السلام اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. اب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن کی گنتی ہے نا تمہارے ہزار برس کے برابر ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی ڈیڑھ دن بھی نہیں گزرا اللہ کی گنتی میں، کیونکہ 150-1500 سال تو نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ہزار سال کا ہے، سورہ سجدہ میں آتا ہے پارہ نمبر 21 میں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ہزاروں پیغمبروں کو دیکھیں، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اینڈ پر آئیں اور آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، تو پھر واقعی قیامت کا وقت قریب آ گیا. تو نبی علیہ السلام کی بعثت خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا. لہذا وہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نا، وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے، یعنی گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہوگی اور قیامت آئے گی. وہ کہتے ہیں یہ اس وقت چاند ٹوٹے گا جب قیامت قائم ہوگی، تو اسی لیے قیامت کا ذکر ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت قریب آنے کا ذکر ہے، تو نبی علیہ السلام کی بعثت خود قیامت کے قریب آنا کی ایک نشانی ہے. کئی اور نشانیاں بھی ہیں، ان میں سے نبی علیہ السلام کی بعثت بھی ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور کوئی بھی وہ نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادو، بہت بڑا زبردست قسم کا جادوگر ہے جو یہ جادو دکھاتا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگ گئے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک انجام ہونے والا ہے. یعنی انہوں نے جو اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تو ان پر بھی عذاب آئے گا، یہ انتظار کریں. اور پھر وہ عذاب قتال کی شکل میں آیا، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قسط دی ان کو، یعنی 70 سردار جو ہیں وہ بدر کے میدان میں قتل ہوئے، 70 کے قریب قیدی بنائے گئے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں پہلی قوموں کی بربادی کے واقعات ان کافروں تک جس میں بڑی عبرت ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں تو ہمیں شاید کوئی چھوٹ مل جائے. جب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ قوم نوح ہلاک ہوئی وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ کفار مکہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے. اگر عذاب آ جاتا تو آج خالد ابن ولید جو ہیں وہ صحابی تو نہ ہوتے. نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ دیکھیں وہ 19 سال زندہ بھی رہے ہیں. مر بھی سکتا ہے بندہ، بیچ میں جنگیں بھی لڑی ہیں، بدر تو نہیں لڑ سکے، احد کے اندر پہنچے تھے اور انہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے بد دعا بھی نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر اس حوالے سے گرفت کی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت بھی دے سکتے. اور اسی خالد ابن ولید کو پھر ہدایت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا. ٹھیک ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56. اے نبی علیہ السلام، آپ جسے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے. یعنی وہ ڈاکٹر سراج صاحب اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے بڑی زبردست، کہ جو شخص سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تو کہا کہ مجھے جگا دینا یار، تو جاگ جائے گا. اور جو بندہ آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی جگا سکتا ہے؟ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے،
وہ جاگنا چاہتا نہیں ہے. ہدایت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہے نا وہ ہدایت اس کو مل جائے گی, لیکن جو شخص کہے گا کہ میں ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا, تو آپ اس کے سامنے قرآن پیش کریں, آپ اس کے سامنے نبی الاسلام کا فرمان پیش کریں, اس کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گے گی. تو ایسے لوگوں پہ ترس نہیں کھانا چاہیے, ان لوگوں نے خود اپنے اوپر جو ہے گمراہی واجب کر لی ہوئی ہے, اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جب یہ گمراہی واجب کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہیں, نبی آپ کی باتیں ہم پہ اثر نہیں کرتی, آپ جو مرضی کر لیں. وہ اب وہ یہ سمجھ رہتے تھے کہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم ہدایت نہیں قبول کر رہے, حالانکہ وہ تو اپنے لیے ناکامی کما رہے تھے. اور سیم آج یہی ہے, یعنی یہ جو پاپا جانی ہے, یعنی ان سے تو ہم نے خود کئی بار یہ بات سنی ہوئی ہے نجی میٹنگز کے اندر کہ میری آنکھیں اندھی ہیں اور میرے کان بہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو. جب کوئی شخص کہے کہ میری آنکھیں بھی اندھی ہیں میرے کان بھی بہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو, وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بزرگوں کا دفاع کر رہا ہوں. لیکن وہ یہ کیا ہے, یہ تو یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ خلاف ہیں, ہم کوئی بات نہیں آپ کی سمجھیں گے. تو اصل میں ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اندھی کر دی ہوئی, ورنہ تو ایک یہ عقیدہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہونا چاہیے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نے کوئی جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو. ویسے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھی اندھے بن کے نہیں مانتے ہیں, نہ یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پہ میں اور میرے اصحاب چل رہے ہیں, یہ پوری بصیرت کے ساتھ اندھے بن کے نہیں اس پہ چل رہے. چلے پھر بھی کسی درجے میں ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں میری آنکھیں اندھی ہیں میرے کان بہرے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے خلاف ہو. لیکن آپ کے بزرگ بیچ میں کہاں سے آ گئے اور اس لیول تک آ گئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھے ہیں. تو پھر اندھے ہی رہیں گے, عقل کے بھی اندھے رہیں گے, ہدایت سے بھی دور ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگلی قوموں کی ان کے پاس خبریں آ چکی تھیں لیکن انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی. حکمتم بالغتم فما تغن نذر, وہ خبریں سراسر حکمت پر تھیں, پس ڈرانے والوں کو کوئی ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا. یعنی نبیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کافروں کو اس حوالے سے کہ ان کو زبردستی حق گھول کے تو اسلام کی طرف لے آتے, اور نہ ہی ان کا کام تھا. سورۃ البقرہ میں آیا اے نبی الاسلام ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے جو ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ نبیوں کی دعوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب وہ خود ماننے ہی نہیں چاہتے تھے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان منکرین سے رخ انور پھیر لیجئے. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُر, قیامت والے دن ایک بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف. یعنی وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت پھر فیصلہ ہو جائے گا. جنہوں نے دنیا میں دعوت حق قبول نہیں کی تھی تو ایک کراہت والی آواز ہوگی, یعنی ایک سور پھونکا جائے گا, بہت گرجدار آواز ہوگی, لیکن اس کے باوجود لوگ اس آواز کی طرف کھینچے چلے جائیں گے, اپنی قبروں سے زندہ ہو کے اس طرف جائیں گے. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر, آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنی قبروں سے یوں نکل رہے ہوں گے جیسے پرانگدہ ٹڈیاں ہوتی ہیں. جیسے ٹڈیوں کو آپ نے دیکھا ہے, وہ پوری کی پوری ان کی ایک فوج نکلتی ہے, ظاہر ہے ٹڈیوں کی مانند ہی نکلیں گے نا. اور یہاں پہ بھی آپ قبرستان میں تو ہمیں تو جتنی قبریں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ مردے دفنائے جا چکے ہیں, تو زمین کے ہر حصے سے لوگ نکل کے جہاں جہاں پہ بھی ان کی باقیات موجود تھی, اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا تھا, کوئی ایئر کریش میں ختم ہو گیا تھا, کوئی کہیں پر بھی تھا, اللہ تعالیٰ زندہ کر کے تو ان کو حاضر کر لے گا اپنی بارگاہ میں. مہتعین الدا, وہ ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف. اچھا, ڈر بھی رہے ہوں گے اس آواز سے لیکن مجبور ہوں گے کہ اسی آواز کی طرف جائیں. کوئی نہیں, کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اتھے جانا ہے تسی. سب لوگ اٹھ کے, جس طرح ایک نیو بورن بیبی جو ہے نا اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ اس نے دودھ کیسے پینا, اس طریقے سے جب قیامت والے دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس آواز کی طرف لپکیں گے، وہ سارا میدان محشر جو اسی زمین کے اوپر برپا ہونے والا ہے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن پھر جو انکاری لوگ ہیں وہ کہیں گے آج کا دن تو بڑا ہم پر سخت ہے. یہ کافر آتے ہی نہ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کافر نے بارے چاہے تھا. تو یہ کفر عربی والا ہے سر، پنجابی والا نہیں ہے. پنجابی کے اندر تو ہم کفر اسی کو سمجھتے ہیں جو ہندو سکھ یا عیسائی، لیکن عربی کے اندر کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، ناشکری کرنے والے کو. جو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے اعتقاداً، اور جو اللہ رسول کو مانتا تو ہے لیکن ان کی تعلیمات کا انکار کرتے تو وہ عملاً کافر ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے، کیونکہ کافر ہی نماز نہیں نہ پڑھتا، مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے نا، کلمے کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکات، اس کے بعد رمضان کے روزے اور حج، ٹاپ آف دا لسٹ نماز ہے. تو اس دن یعنی جو انکاری ہیں، اللہ کے انکاری ہوں یا اللہ کی باتوں کے انکاری ہوں، سب کے لیے برا دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا وقت کے پیغمبر کو. اب کئی ایک انبیاء کا ذکر بڑی یعنی مختصر انداز میں ہوگا کہ وقت کے پیغمبروں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا لوگ انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی وقت کے پیغمبروں کا لوگ انکار کرتے آئے ہیں. پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی، فکذبوا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، عبدنا وقالوا مجنون وزدجر، اور انہوں نے الٹا نوح علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا یہ تو دیوانہ ہے، اور جھڑک بھی دیا. وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر سورہ نوح آتی ہے نا پارا نمبر 29 میں، جس میں انہوں نے بڑی جس کو کہتے ہیں بڑے درد کے انداز کے اندر اپنی التجا اپنے رب کے سامنے رکھی ہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو دعا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے میرے رب میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو میری مدد فرما اور ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں بھی چشمے جاری کر، یعنی عذاب ایسا آیا پانی کا عذاب کہ اوپر سے تیز بارش، اور سورہ ہود کے اندر ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک تندور تھا اس میں سے پھر پانی پھوٹا، اوپر سے بھی بارش نیچے سے بھی بارش، اتنے بڑے لیول کا طوفان آیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھر دونوں پانی مل گئے، اوپر کا پانی نیچے والا پانی مل گئے، یعنی وہ سینڈوچ بن گئے، اس کے اندر غرق کر دیے گئے. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے تختوں اور میخوں والی کشتی کے اوپر سوار کیا. تجری باعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، تاکہ ہم بدلہ دیں ان کو جنہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انسٹرکشن تھی نا، وہ دیکھیں اب وہ جو کشتی تھی اتنے بڑے طوفان میں، حضرت نوح علیہ السلام تو اس دعا پڑھ کے سوار ہو گئے، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم، وہ اللہ نے اس کو پار لگانا تھا. اچھا اس کے اوپر ایک فلم بھی بنائی ہے ہالی ووڈ والوں نے نا، ایک بہت زبردست انداز میں انہوں نے طوفان نو دکھایا ہے، اور وہ کشتی اور وہ جس طرح وہ سارے جانور اس کے اوپر سوار کرتے ہیں، وہ انسان لگتا ہے اس زمانے میں پہنچ گیا. اس کے اندر خیر عجیب و غریب سین بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ والا جو اس کا پورشن ہے نا، یعنی تھوڑا سا ہی اس کا پورشن دیکھا ہے، تو واقعی اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا ہے کس طریقے سے یعنی وہ طوفان نو آتا ہے. کیونکہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمیں تورات کے اندر بھی ملتی ہیں، پیدائش چیپٹر کے اندر، شروع کے چیپٹر میں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بدلہ لے لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایز اے نشانی آنے والوں میں چھوڑ دیا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی تورات کے اندر بھی موجود، قرآن کے اندر بھی، اور عملی تواتر کے ساتھ بھی یہ چیزیں نقل ہوئیں کہ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کا انکار کر کے تباہی خود اپنے گلے ڈال لی تھی. تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ اگر اب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا, اور دنیا کی زندگی میں اگر ڈلے بھی ہوا عذاب, بالآخر آخرت کا عذاب تو آنے والا ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, اس کے لیے قیامت تو وہیں سے شروع ہوگی. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کے اندر آتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں, یعنی نزع کے عالم میں ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, آمین. فکیف کان عذابی ونذر, سو میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈرانا کیسا نکلا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ٹانٹ کے طور پہ بات کر رہا ہے کہ وہ مطلب اس وقت تو بڑی شیخیاں بگاڑتے تھے نا, پھر جب میرا عذاب آیا تو پھر دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی یہ اتنی ساری عبرت کی باتیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں, یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم بھی عبرت پکڑو. تو یہ بڑا آسان معاملہ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھائی جا رہی. اگلی قوموں کے واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا جو ذکر ہو رہا ہے, اس میں نشانی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو یہ قرآن حکیم میں ان آیات کو ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کوئی اگر ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے, نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی, اس ایک آیت کے اوپر درجنوں گھنٹے بولا جا سکتا ہے, ایک گھنٹے نہیں. اسی لیے میرا مسئلہ نمبر ون ہے یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس کو پڑھایا تھا, اس میں بھی یہ آیت ڈسکس کی تھی. اس کے علاوہ اس آیت کو تو میں یعنی آئے دن کوٹ کرتا رہتا ہوں, اور اس میں جو علماء نے دھوکے دیے ہوئے ہیں وہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی چڑھا ہے, علماء مامو کیسے بناتے ہیں, اس میں ایک طرف سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مامو اس آیت کے اوپر بھی بنایا انہوں نے, ترجمہ ہی ایسا اوٹ پٹانگ کر دیا کہ کسی کو یعنی کسی کے متھے کو شاید لگے ہی نہ. ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اچھا, حالانکہ یہ یاد دہانی کہاں سے؟ الذکر جو ہے اس کا ترجمہ تو ہے نصیحت. یاد دہانی پنجابی والی انہوں نے گولی کروا دی آپ کو, یہ یعنی مامو بنایا نا, دو اس طریقے سے ترجمہ کیا کہ پتہ ہی نہ چلے. الذکر تو ویسے کہتے ہیں کسی کو کوئی بات یاد کروائی, جیسے قرآن حکیم کو بھی کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر, یہ یاد دہانی, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم جو ذکر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, تو یہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن حکیم کو اس حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے یہ, اللہ کا ذکر ہے یہ, اللہ کی طرف مائل کرنے والی نصیحت ہے یہ. فحل میں مدکر تو ہے کوئی, انہوں نے ترجمہ کیا یاد کرنے والا, یعنی حفظ کرو بچے جڑے نا, حفظ بناؤ. آپ نماز پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے, نال ہی لے جان گے تمہوں کتنے, انجینئرنگ تو پہلے جنت ہی جانتے سن, ان کے ادھر اور. وہ تو میرا آپ یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ لیں کہ حافظ قرآن کی فضیلت آپ لکھیں تو انشاءاللہ کئی فضائل و برکات ان کے کھل کے سامنے آ جائیں گے. یہ تو میرے بھائی جو المستدل الحاکم میں یا سنن ابی داؤد میں احادیث ہیں کہ جو حافظ قرآن ایسا ہوا کہ جس نے قرآن پڑھا, قرآن کے مطابق عمل کیا, قرآن کے حلال کو حلال جانا, قرآن کے حرام کو حرام جانا, تو ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی, اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو قرآن پڑھتا جا, جنت کی منازل طے کرتا جا, جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. پر وہ حافظ لبو نا سر, حافظ قرآن کو تو عمل کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے, حافظ قرآن کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام وہی جانے گا جسے پتا ہوا قرآن میں کیا لکھا ہوگا. تو یہ اس آیت سے انہوں نے کہا جی یہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی یاد کرنے والا, یہ ہے نصیحت کے لیے. لیکن اس کے لیے لفظ انہوں نے ایسا ڈھونڈا یاد دہانی, ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو جائیں. جب ہم ان سے پوچھیں گے یار آپ نے یہ کیا ترجمہ کیا, وہ کہیں گے یاد دہانی کا ہے نا, اور دوسرے کو یہ کہیں گے یاد کرواؤ یعنی انہوں حفظ کرو, حفظ ترجمہ کر دیا ایسے الفاظ. حالانکہ اس کا جو سمپل ترجمہ ہے, ہم نے بے شک آسان کر دیا ہے قرآن کو لذکر, کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں. فحال میں مدکر تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. اچھا یہ قرآن تو آیا ہدایت کے لیے, قرآن تو انہوں نے کر لیا سائڈ پہ, آپ کو مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں اور ان کو پتہ نہیں یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ مولویوں کی کتابیں آسان ہیں اور اللہ کی کتاب مشکل ہے. یعنی مولویوں کو زیادہ اچھا طریقہ پتا ہے کہ ہم نے کس آسان طریقے سے بات لوگوں کو سمجھانی ہے, اللہ تعالیٰ کو آسان طریقہ نہیں سمجھانے کے لیے آیا. اس کا تو یہی مطلب ہے نا, اور کیا مطلب بنتا ہے کہ قرآن مشکل. اچھا مولوی صاحب کی کتاب آسان ہے, یعنی مولوی کو یہ سینس ہے کہ میں نے عوام کی ہدایت کے لیے کس طرح کی کتاب لکھنی ہے, اور اللہ نے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے, جو پڑھ لکھوں کے لیے نہیں, صرف ان پڑھ کے لیے بھی, پڑھ لکھوں کے لیے بھی, انٹلیکچوئلس کے لیے بھی, ڈل مائنڈڈ لوگوں کے لیے بھی, وہ کتاب اس نے مشکل لکھ دی ہے. اور ان کے علماء کو سمجھتی کہ نہیں یہ مشکل نہیں, اس کو آسان کرنا ہے, اور آسان کرنے کے چکر میں تفسیریں لکھنے شروع کی. جب تفسیریں لکھیں تو قرآن میں آیت تو لکھی بھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, تفسیر میں انہوں نے بزرگوں کو بھی مدد کے لیے پکارنے کو جائز قرار دے دیا. تفسیریں تو زیادہ تر میرے بھائی قرآن پاک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. جو قرآن خود ایک تفصیل شدہ کتاب ہے, کتاب الفصلت آیاتہ, جو سورہ حامی میں سجدہ میں آیا, اس کی آگے سے تفسیریں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی تفسیر ہونی چاہیے کہ جو یعنی آپ کو سیاق و سباق کے لیے انٹرسٹ کے طور پہ اویلیبلٹی چاہیے ہو, ورنہ ہمارے نزدیک تو قرآن پاک ترجمہ بھی کافی ہے ہدایت کے لیے. باقی تو وہ میں بھی ظاہر درس قرآن دے رہا ہوں, میں بھی آج کے حالات و واقعات کے مطابق قرآن پاک کے اوپر کمنٹری کر رہا ہوں. اسی طرح کی کمنٹری کوئی تفسیر میں کرتا ہے اور موجودہ فتنوں کو ایڈریس کرتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ تفسیر کے بغیر قرآن جو ہے یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی جرت ہے. کیونکہ انہوں نے تفسیر ایسی کرنی ہوتی ہے جو آلریڈی ان کے بزرگوں نے عقیدے بتائے ہوتے ہیں, جو قرآن میں لکھا ہے اس کو منوان اسی طریقے سے قبول کرنا نہیں ہوتا, اس کے لیے تفسیر لکھنی پڑتی ہے. ورنہ تو قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو اگر اسی طریقے سے ماننا پڑے تو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر تفسیر کرنی ہے تو قرآن حکیم کی آیات سے کی جائے, صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کی جائے, اور وہ بھی صرف ایک انٹرسٹ کی چیز ہو سکتی ہے, اس سے ایز سچ کوئی اصول اور مبادی میں فرق نہیں پڑ سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, اس میں نے لیکچر بڑی ڈیٹیل سے ایک ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 154 کہ قرآن پاک احادیث کا بھی محتاج نہیں اپنی تفسیر کے لیے. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور ہیں. جہاں تک رہا نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا تو وہ قرآن کا ٹاپک ہی نہیں ہے, قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے. نماز کے طریقے کے لیے قرآن سنت کی طرف دھکیلتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک میں عقیدہ بیان ہوا ہے آپ اس کے خلاف کوئی عقیدہ کسی بزرگ کی کتاب کی روشنی میں, کسی جعلی روایت کی روشنی میں بنا لیں, ایسے تو نہیں ہوگا. تو وہ مسئلہ نمبر 154 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اسی ٹاپک پر ڈسکس کیا, اور ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ دیکھیں ٹریفک سگنل کے اوپر گرین لائٹ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چل پڑے, اور ریڈ لائٹ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان رک جائے. تو یہ اینڈ ریزلٹ ہے ان لائٹس کا. اب کوئی کہنے جی مجھے اس کی تفصیل سمجھائیں, تو ظاہر تفسیر تو اس کی بھی لکھی جا سکتی ہے. جی گرینری جو ہے یہ خوبصورت ہے, آنکھوں کو بھاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے گرینری کو ایک پازیٹیولی اتنے سارے درخت اگائے ہیں, سبزہ یہ سب کچھ ہے, اور جو ریڈ کلر ہے یہ بلڈ کا کلر ہوتا ہے, وہ ڈینجر کی علامت ہے, اسی سے یہ چیز اخذ کی گئی ہے کہ سرخ بتی جو ہے اس پہ کھڑا ہوا جائے, یہ ڈینی خطرے کی نشانی ہے, گرین کے اوپر چلا جائے. میں اس کے اوپر ایک دو صفحوں کا مضمون بھی لکھ دوں, اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے. یہ میری تفسیر کرنے سے کیا یہ ریڈ اور گرین کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ تفسیر اگر میں نہ بھی کروں تب بھی اینڈ ریزلٹ وہی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, یہ گرین اور ریڈ کی تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں, یہ کہ نعبد و یہ کہ نستعین کی, تو کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا تو وہ اصل میں اللہ ہی پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اچھا یہ پیچھے اللہ ہوتا ہے, یہ تو قرآن کو نہیں لکھا, یہ تفسیر یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بالکل کاؤنٹر جو کچھ قرآن حکیم ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی تفسیریں تو میرے بھائی قرآن کی تحریف ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عربی ٹیکسٹ کی گارنٹی لی ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے. جہاں تک قرآن حکیم کی تفسیر اور تعلیمات میں تحریف کا سوال ہے نا, تو ماشاءاللہ امت نے پورا یہ کام کر دیا ہے, پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکال دیا ہے, علماء نے پوری تحریف کی ہے قرآن حکیم کی, اور یہ عربی کی بھی تحریف ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ نہ کیا ہوتا. تفسیر میں انہوں نے بالکل ایسی ایسی تحریف کر دی ہے کہ جو علماء یہود نے کی تھی, اور بخاری مسلم حدیث موجود ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی. تو پوچھا گیا کہ ان اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ نہیں مراد, تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ وہ سیم خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئی ہیں. تعریف کر دی انہوں نے, ٹیکس کی اللہ نے گارنٹی لی تھی اور ٹیکس محفوظ ہے. اسی لیے آج دیکھیں, آج بھی جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہے نا, وہ کسی بھی فرقے کا قرآن پڑھ لے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہم نے کبھی یہ قدغن نہیں لگائی ہے. باقی تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے نا کو کہ جی سنی کہہ دے کہ شیعہ کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ کہہ دے کہ سنی کا پڑھ لو. ہم کہتے ہیں سب کا پڑھو. جنہوں نے ترجمے میں تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماری ہے ان کا بھی پڑھو, وہ ڈنڈی خود ہی پکڑی جائے گی. میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, قرآن حکیم کے 8 ترجموں, 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ. یعنی علماء نے دھوکہ دیا ہے, پچ کھود دی ہے, جس کو کہتے ہیں نا پچ کھود دو تو ان کے لیے کرکٹ کھیلنی ہے. انہوں نے پچ ہی کھود دیجیے اور ترجمے چینج کرتے ہیں جی, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. یار کبھی آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں. آپ سورہ فاتحہ رکھیں, میں نے اس میں 8 ترجمے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائے ہیں. بریلویوں کا ترجمہ دکھایا ہے, مطلب بریلوی صاحب کا, دیوبندیوں کا, اشلی تھانوی صاحب کا دکھایا ہے, اہل حدیث کا جونا گڑی صاحب کا دکھایا ہے, اہل تشیعوں کا سید فرمان علی شاہ صاحب کا دکھایا ہے, وہ جو سادہ بےچارے نیوٹرل لوگ ہیں ان کے لیے مدودی صاحب کا ترجمہ, فتح محمد جلندری کا, سب کا دکھایا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ترجمے میں فرق ہے. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر سکتا ہے اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے. اور سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا, شیطان کے نام سے کسی نے شروع کیا. یہ اس کے اوپر جھگڑ رہے ہیں پورے پورے لکھ دیے. دیکھیں جی وہ جی احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع, اور اشری تھانوی صاحب نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا, انہوں نے تو شروع سے شروع کیا. ہاں اور ایڈی ایڈی کتابیں چھاپی ہیں قرآن حکیم کے غلط ترجموں کی نشاندہی. تو ان کو پھکی پھر میں نے آگے دی ہے کہ یہ غلط ترجمے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ لکھیں قرآن پاک کی غلط عربی کی نشاندہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بسم اللہ میں اللہ شروع میں نہیں رکھا. اگر اللہ نے آپ کی مرضی کی بسم اللہ بنانی ہوتی تو وہ بھی بن سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو آپ کو ترجمے سے تکلیف ہے تو آپ بسم اللہ بھی بدلیں, کیونکہ بسم اللہ میں بھی پہلے با آتی ہے, پھر سین, پھر میم, پھر اللہ آندا ہے. تو اللہ نے بھی اللہ کے نام اللہ نے شروع کیتے ہیں. اے پکی پکی بغیر نہیں سمجھ آتی, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ان کو بسم اللہ بنا کے دیے کہ سر آپ یہ بسم اللہ بھی چینج کریں, آپ اپنی بسم اللہ لکھا کریں اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. یہ بیسیکلی انہوں نے روند ماری ہے. میرے بھائی آپ عربی کو تو چھوڑ دیں, آپ 10 پی ایچ ڈی انگلش لے ہیں, ان کو ہم ایک ہی مضمون لکھ کے دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں, کیا 10 کے 10 لوگ ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ لیکن مفہوم ہے کہ ہوگا, معنی ہے کہ ہوگا. اور جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا ہے. کیا خود بریلوی مکبہ فکر کے جتنے علماء ہیں سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے, ہم مذہب بریلوی صاحب کا رکھیں اس میں بھی فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. دیوبندیوں کے سارے مولویوں کے ترجمے ایک جیسے, اہل حدیث کے ساروں کے ایک جیسے, لیکن مفہوم ایک جیسا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آج آپ کو کوئی کافر آ کے کہنا جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہہ رہا ہے. لیکن آپ کو جو مسلمان ممبروں پہ چڑھ کے کہنا ہے جی قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی تھا, جی حدیث نہیں ڈائریکٹ پڑھنی چاہیے تھی, گمراہ ہو جاتا ہے. اچھا جی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے, انڈائریکٹ پڑھا دو, تسی پڑھا دو. یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی یار آپ ہی درس قرآن شروع کر دیں. خود کیا ہوتا ہے اپنے مولویوں کی کتابیں, کوئی فضائل سنت کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی فضائل مال کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو یار ہم ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہیں, جو آپ ہی پڑھا دیں تو نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیں گے. تو یہ بیسیکلی سازش کی ہے اسلام کے خلاف ان لوگوں نے. اور اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بالکل واضح ہے. اور یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ قرآن حکیم میں 4 دفعہ یہ آیت اسی ایک سورت کے اندر ریپیٹ ہوگی, لیکن پھر بھی مولوی کو آج تک ہم نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اسے آسان کیا ہے تو مان لے, کہنا نہیں مشکل ہے. اچھا قرآن میں 4 دفعہ تو آ گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے, تو ہے سمجھنے والا. یہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے, ایک ہی آیت ہے قرآن دی, ہے کدھر, کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی. جہاں بھی آیا ہے اللہ نے کہا آسان ہے, قرآن سے نصیحت حاصل کرو. تو یہ جو مشکل والی بات ہے ان کو پوچھنی چاہیے تھی, یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ تو صحابہ کرام کیا پی ایچ ڈی تھے سارے؟ اکثر کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، چلے صحابہ کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو آپ بینیفٹ دے دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا. آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ عربی میں قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ تو انگریزی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے. اصل میں چونکہ ان کے اپنے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں نا، اس لیے یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ لوگوں کو قرآن کے اوپر لگائیں. پھر انہوں نے ایسی سی کہانیاں، میرا ایک یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھیں، قرآن بامقابلہ فضائل اعمال. فضائل اعمال میں سے میں نے وہ ایچ ڈی کیمرے میں ہم نے پورا جے پی جی ایڈ کیا. ایک واقعہ لکھا ہے جی، عام میں نمبل کہتے ہیں کہ جی ایک رات مجھے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن کو پڑھنا. تو آگے احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یہ نہ سمجھا کہ احمد بن حنبل کو پاکستان اور انڈیا دا کوئی مولوی سی، ٹھیک، انہوں سے عربی آندھی تھی اللہ کے بندے، انہیں کیوں گل کرنی تھی سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ کولو کہانی بنا لی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. استغفراللہ، یعنی قرآن کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے سمجھ کے پڑھو قرآن کے. قرآن پاک میں تو بار بار یہ، ایون آپ دیکھیں میں نے یہ جو امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اندر میں نے یعنی باقاعدہ کوٹ کی یہ آیت. اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی آیات اس لیے نازل فرمائی ہیں کہ لوگ ان کی آیات کے اوپر تفکر کریں. اور دیکھیں نا، اے شیطان نے غیب کا چھڑا اکی پمفلا ڈیڑا نہیں گا، ٹھیک ہے. او امام الانبیاء کی دعوت قرآن لاؤ ادھر منو دیو. اچھا جی، باقی میں ان کو کیا سارے میرے ٹیبل پہ ہونے چاہیے تاکہ میں کسی وقت کوئی چیز کوٹ کرنی ہو تو میرے بالکل سامنے ہونا چاہیے. لائیں جی یہ پکڑائیں، سورہ سعد کے اندر یہ آیت. یہ ویسے نا یہ جو امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر ہے نا سر، چار صفوں میں میں نے یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور حجت تمام کی ہے ایک بندے کو قرآن کا شوق دلانے کے لیے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. اس میں یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی علیہ السلام یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں، والی یتذکروا اولو الالباب، اور جن کے عقل ہے نا، جن کا بھیجا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. اگر کوئی پاگل ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو مجنون ہے، پاگل ہے یا سویا ہوا شخص ہے، اس کے اوپر شریعت کی گرفت نہیں. جس کے دماغ میں عقل ہے نا، جو روٹی کھاتے وقت منہ میں ڈالتا ہے ناک میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے، تو اس کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے. یہ کہانیاں انہوں نے لکھی جی، سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے، اور احمد بن حنبل کے متھے مار دیا. اور پھر دیکھیں اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بیچ میں لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اور کہتا رہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کچھ اور ہی بتا کے چلے گئے، اور وہ اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں پھر. یعنی اگر ایک بندے کو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے 30 سال بھی ہو چکے ہیں نا، 30 سال پہلے بھی اس کو ترجمہ سورہ بقرہ کا نہیں آتا تھا، 30 سال بعد بھی نہیں آتا. وہ جو غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کیا نصیحت کریں گے، ایک میرا بھی یوٹیوب پہ کلپ ہے تبلیغی جماعت والوں کو مخلصانہ نصیحت، اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ قرآن کو سلیبس کے طور پہ ڈالا جائے. تو وہ غامدی صاحب نے کہا کہ بس ایک ہی جھگڑا ہے کہ جو بچہ پرائمری اسکول کا ہے وہ پرائمری کا ہی رہتا ہے 30 سال بعد بھی، یعنی جو کچھ اس کو شروع میں سکھایا جاتے ہیں 6 نمبر اینڈ تک 6 نمبر ہی چلتے ہیں. میں ایون خود ڈرائیو انڈ گیا 2007 کی بات ہے، تو میں نے یعنی ان کے سٹال کے اوپر نا مختلف چیزیں، حالانکہ میں تبلیغی جماعت کو بہت پروموٹ بھی کرتا ہوں ان کی جو پازیٹیو چیزیں، بہرحال غلطیاں بھی ہائی لائٹ، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں، تو جو تعریف کرتے ہیں ان کا گلا بھی سننا چاہیے. تو میں وہ رائیونڈ یعنی اس میں مرکز میں جو ان کے سٹال تھا نا اجتماع میں، نومبر 2007 کی بات ہے، یعنی آلموسٹ آج سے آپ سمجھ لیں 12 سال پہلے کی، 11 سال تقریباً. تو سٹال پہ جناب فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے، فضائل صدقات، فضائل درود، حیات صحابہ. میں نے کہا جی قرآن پاک ترجمے والا، کہتے جی قرآن ترجمے والا کوئی نہیں رکھا ہوا ہم نے. میں نے کہا ادھر تو لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ترجمے والا قرآن کیوں نہیں رکھا ہوا آپ نے، جب اپنے بزرگوں کی کتابیں رکھی ہیں تو اللہ کی کتاب ہی رکھے نا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ حَاذَ الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس کو میں نے ٹائٹل آیت بنایا اس پمفلٹ کی، اے نبی علیہ السلام سورۃ الانعام آیت نمبر 19 فرما دیجئے مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. تو کہتے جی وہ حضرات فرماتے ہیں جی قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو میں نے خیر پھر بھی پازیٹو لیا، میں نے کہا جی اگر آپ اختلاف سے ڈرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے فرقوں کے ایک ایک ترجمہ رکھ لیں. یعنی اگر کوئی بریلوی آئے گا وہ بریلوی ترجمہ لے لے گا, اختلاف کہاں سے ہوگا؟ آپ پوچھ لیں جی ہاں جی آپ کون سا لینا چاہتے ہیں. تو اگر دیوبندی ہے شری تھانوی کا لے لے گا, اہل حدیث ہے جونا گڑی صاحب کا لے لے گا, اگر کوئی شیعہ ہے تو فرمان علی شاہ صاحب کا لے لے گا, یا اگر کوئی سادہ سا مسلمان ہے وہ فتح مل جلندری کا یا مودودی صاحب کا ترجمہ, آپ ساروں کے رکھ لیں, لوگوں کی مرضی ہے. تو اچھا یہ ان کو ڈر نہیں ہوا کہ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے اختلاف پیدا ہوگا, حالانکہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بزرگوں کو تو بریلوی مانتے ہی کوئی نہیں ہے جن کی کتابیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں, تو اس سے نہیں اختلاف پیدا ہو رہا. قرآن میں تو پھر بھی آپ کے پاس اسکیپ روٹ ہے نا کہ سر آپ نے اشلی تھانوی کا نہیں لینا تو آپ حمزہ بریلوی کا لے لیں, آپ نے حمزہ بریلوی صاحب کا نہیں لینا تو آپ جوناگڑھی صاحب کا لے لیں. لیکن فضائل مال تو یہ نہیں ہے کہ ایک حمزہ بریلوی صاحب نے لکھی ہو ایک اشلی تھانوی نے لکھی ہو, وہ تو ایک ہی لکھی ہوئی ہے شیخ زکریا کی, وہاں تو اختلاف کے زیادہ چانسز ہیں. تو یعنی یہ امت کو کس طریقے سے شیطان نے ہائی جیک کیا, تو ہم تو صرف دعوت رکھتے ہیں سامنے. باقی آپ میرا وہ کلپ اگر دیکھ لینا فضائل اعمال بامقابلہ قرآن, تو میں نے بڑے پازیٹو انداز میں چیزیں لوگوں تک کنوے کر دی ہیں. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر, عاد نے بھی قوم عاد نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان کے لیے ہمارا عذاب اور میرا ڈراوا. انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم نحس مستمر, ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی, وہ آلموسٹ 7-8 دن تک ان پر رہی, اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے لیے وہ نحوست کے دن ثابت ہوئے جس میں ان پہ تیز آندھی آئی اور ان کے تو قد بھی بڑے بڑے تھے. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر, تو وہ ان کو اکھاڑ کر زمین پر پٹخ دیتی تھی جس طرح کے اکھڑی ہوئی کھجور کے درخت, وہ درختوں کی طرح اونچے اونچے لمبے تھے نا, تو اسی طریقے سے اس ہوا نے اکھاڑ کے ان کو زمین پہ مار دیا. فکیف کان عذابی و نذر, تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرے ان انبیاء کے واقعات سے. کذبت ثمود بن نذر, قوم ثمود نے بھی وقت پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا, وہ کہنے لگے ایک انسان جو ہمارے جیسا ہے, نتبعوه, ہم اس کی پیروی کریں, انا اذا لفی ضلال وسعور, اگر ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں گے تو ہم تو دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے, گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی وہ کافر کہتے تھے کہ یہ انسان کو ہم پہ کیا برتری حاصل ہے, یہ بھی تو انسان ہی ہے. لیکن بہت بڑا فرق تھا, وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو تھے, اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی تھی. تو یعنی کافروں نے جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار کے لیے بہانہ گھڑا ہے وہ یہی انسان ہونا. اچھا یہاں پہ جتنی دفعہ قرآن میں یہ بہانہ آیا نا, اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے نا کہ نہیں یہ انسان نہیں ہے, یہ تو نور ہے, تم نے تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے. تو اللہ نے ہمیشہ ان کے اس اعتراض کو ویلڈ سمجھا ہے, حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر بناتے, جب ہے ہی انسان ہے تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر آئے گا نا, یہ کیوں بہانہ کرتے ہو کہ جی یہ انسان کیوں ہے. القی الذکر علیہ, کیا اتاری گئی ہے اس کے اوپر کوئی وحی کی کتاب یعنی نصیحت کی, من بیننا بل ہوا کذاب اشر, ہم سب میں سے یعنی یہی رہ گیا تھا جس کے اوپر وحی نازل ہوتی, بلکہ وہ تو بڑا جھوٹا نعوذ باللہ اور شیخی باز ہے. سیعلمون غدم من الکذاب الاشر, اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ کل تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کذاب ہے اور کون شیخی باز ہے. یعنی وہ دھمکی لگا دی گئی قوم ثمود کو کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منہ مانگا معجزہ دیا اونٹنی کا, انہوں نے یہ معجزہ ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ اونٹنی جنے, اس میں سے اونٹنی نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا, اور منہ مانگا معجزہ دکھانے کے بعد کوئی انکار کرے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر, بے شک ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کے لیے آزمائش کے طور پر, پس اے صالح علیہ السلام ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرنا. یعنی یہ اونٹنی ہم ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا رہے ہیں, اب تو ایمان لے آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم, اور یہ بھی ان کو بتا دیں کہ پانی اب تقسیم ہوگا اس اونٹنی اور تمہارے درمیان. یعنی وہ اونٹنی بہت بڑی اونٹنی تھی, اور وہ جب پانی پینا شروع کرتی تھی تو گھاٹ کا پانی ختم ہو جاتا تھا. آپ کو پتا ہے نا, جب بھی کسی آپ کنویں سے پانی پئیں تو وہ جو پانی بیچ میں موجود ہے اگر وہ سک کر لیا جائے پھر تھوڑی دیر بعد وہ پانی جو ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے سیپیج کر کے. تو پھر یہ طے پایا کہ دو الگ الگ دن رکھ، ایک دن یعنی اونٹنی صرف پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ لوگ، ان کو پھر فکر لگی کہ یہ تو پانی نہ کم پڑ جائے، تو اللہ فرماتا ہے ان کو فرما دو کہ بھی دن مخصوص ہوگا، کل شرب محتور، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں گے، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو ایک ساتھی نے یعنی آواز دی دوسرے اپنے ایک جالے کو اور کہا کہ یعنی کون ہے جو اس پر یعنی اس اونٹنی سے جان چھڑائے، تو اس نے اس پہ وار کیا اور اس کو اس کی کونچے کاٹ دی، یعنی اس کی رگیں کاٹ دی اور اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا، یعنی اللہ کی اونٹنی کو جب انہوں نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا. اس حوالے سے ایک حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے کہ اے علی، تیری مثال میری امت میں ویسی ہی ہے جیسے کہ قوم صالح کی اونٹنی تھی. اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آ گیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو یہ سیدنا علی کے بارے میں پہلے ہی نبی علیہ السلام نے پریڈکشن فرمائی تھی کہ اس امت پہ عذاب اس وقت ٹوٹے گا کہ خلاف دے راشدہ کو بچانے کی جو آخری کوشش تھی سیدنا علی ابن ابی طالب کی ذات، جس کو سپائل کر دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شریر گورنروں میں، سیدنا عثمان کا تو ایسا اس میں کوئی رول نہیں تھا، ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگ خلاف ہو گئے. تو الٹیمیٹلی سیدنا علی نے کوشش کی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد کہ اس امت کو دوبارہ سے ابوبکر اور عمر والی خلافت کے اوپر لے آیا جائے، لیکن امت نے سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا، ان کو قتل کیا گیا، خوارج نے شہید کر دیا. تو نبی علیہ السلام کی پریڈکشن تھی کہ جس طرح قوم عاد کے اوپر، قوم سمود پہ عذاب آیا تھا اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے، میری امت پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تجھے قتل کیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد سے اب تک امت کسی ایک خلیفہ کے اوپر، یعنی ایک ایسا خلیفہ راشد جسے کہا جائے، سوائے ایک بیچ میں 2.5 سال کے لیے آپ کہہ لیں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ملتی ہے، امت اس طریقے سے جمع نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈراوا کیسے. انا ارسلنا علیہم صیحتم واحدہ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، زوردار آواز، فکانو کا حشیم المحتور، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑھ ہوتی ہے. یعنی یہ خاردار، وہ آپ کو پتہ نہیں، یہ جھاڑیاں لگائی جاتی ہیں کسی زمین کی حفاظت کے لیے، اس کے اوپر سے ایک بہت بڑا ریوڑ ہو، ریوڑ جو ہے وہ بکریوں کا گزر جائے یا جانوروں کا، اور اس کو رونتا ہوا چلا جائے نا، یہ حالت ہو گئی اس قوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس قوم کو. وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اب آگے قوم نوح کا ذکر آ رہا ہے. قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا اپنے وقت کے پیغمبر کو. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر پتھراؤ، پتھر برسانے والی ہوا بھیجی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا. اور وہ بھی جو بچائے گئے، وہ بھی لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کے اندر ہلاک کر دی گئی. نعمتم من عندنا، یہ خاص ہماری مہربانی تھی آل لوط کے اوپر. کذالک نجزی مل شکر، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَطَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے. یعنی قوم کو پہلے ہی دھمکی دی گئی تھی. مسئلہ نمبر 81 قوم لوط کے حوالے سے میرا ریکارڈڈ موجود ہے، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یعنی وہ ان کے اندر ہوموسیکچوئلٹی کی ایک بیماری موجود تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، باز نہیں آئے، الٹیمیٹلی پھر ان پر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا اور وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں رک گئے. اور ظاہر ہے ان کفار کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. اور لوط علیہ السلام کو بھی اس وقت تک تو اندازہ نہیں تھا، تو انہوں نے بڑی منتیں کی کہ میرے مہمان ہیں، یعنی کچھ مہمان نوازی کا مجھے یعنی میرا خیال رکھو، بل وہ باز نہیں آئے، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عذاب دیا. تو اس کا ذکر مختلف جگہ پہ آیا، یہاں پہ بھی آیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے، یعنی وہ مہمان ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارے حوالے کرو لڑکے، ان کو کیا پتا تھا یہ تو موت کے فرشتے ثابت ہوں گے ان کے لیے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو ہم نے مٹا کے رکھ دیا ان کی آنکھوں کو اور کہا کہ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانے کا مزہ. یعنی یہ ڈیٹیل تورات میں ہمیں ملتی ہے، قرآن حکیم نے تو اشارتاً بات کی ہے، تورات میں جو پیدائش چیپٹر کے اندر ملتی ہے کہ وہ فرشتوں کے اوپر جب یعنی ان کو وہ لینے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا. قرآن حکیم میں اس عذاب کا بھی ذکر ہے کہ پتھروں کی بارش کر کے، اور پتھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یعنی وہ ڈیڈیکیٹڈ پتھر تھے کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگنا ہے، نشان زدہ پتھر تھے، ہر بندے کے حصے کے پتھر اسے لگے اور تباہ و برباد کر دیا گیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میرے ڈرانے کا مزہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ دیکھ لیں پھر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آلِ فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا. کلیہا، جتنی آیات، وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نو نشانیاں ان کے اوپر آئی تھیں. ایک تو دو بڑے معجزات تھے نا، ید بیضا کا معجزہ تھا، یعنی وہ اپنے ہاتھ یوں باہر نکالتے تھے گریبان میں داخل کر کے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اور دوسرا آسا کا معجزہ. اس کے علاوہ بھی کئی ایک نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مینڈکوں کا عذاب ان پر آیا، جوؤں کا عذاب آیا سورۃ الاعراف کے اندر. یہ کے بعد دیگرے نو نشانیاں ساری کی ساری انہوں نے جھٹلا دی. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کہ کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے. اکفارکم خیر من، کیا تمہارے کافر، تمہاری قوم کے کافر ان سب سے بہتر ہیں، زیادہ طاقتور ہیں؟ یعنی جس اللہ نے قوم نوح کو تباہ کیا، جو ہم سن چکے، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو اور قوم فرعون کو، تو تم کیا زیادہ طاقتور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچو گے؟ ایسا نہیں ہوگا. من اولائکم ام لکم براءۃن فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اگلی قوموں کو ہلاک کیا تھا، تمہیں پیغمبر کے انکار کے اوپر ہلاک نہیں کیا جائے گا. تو پھر میں نے بتایا کہ یہ عذاب آیا ہے ان پر، لیکن قتال کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے عذاب نہیں آیا. صحابہ اکرام کی تلوار کو مسلط کیا گیا عذاب استیصال کے لیے، اور وہ سورہ توبہ کے اندر سٹارٹ میں آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے، یا تو ایمان قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استیصال تھا. ظاہر ہے پیچھے 23 سالہ ایک دعوت حق نبی علیہ السلام کی موجود تھی، اس دعوت کا انہوں نے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس دفعہ ڈفرنٹ شکل میں آیا کہ صحابہ اکرام کی تلواروں کو مسلط کیا گیا کافروں کے اوپر. بہرحال وہاں تک نوبت نہیں آئی، اسلام قبول کر لیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے. میں یعنی قرآن پڑھتا ہوں نا، تو میرے لیے سب سے اسٹانشنگ چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پورا قرآن، مکی قرآن، دو تہائی قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے. اگر ایمان نہیں لاؤ گے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کچھ بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر ہی لیا، ٹھیک ہے بیچ میں غزوہ خندق ہوئی، وہ عذاب کی ایک قسط تھی یا غزوہ بدر تھی، لیکن ایز سچ بڑا عذاب کوئی نہیں آیا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی رگڑا نہیں دینا چاہتا. اگر لوگ قبول کر لیں تو آپ دیکھ لیں مشرکین عرب نے اسلام قبول کر لیا، الٹیمیٹلی فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ بچ بھی گئے تھے، تو وہ بڑا عذاب ان سے ٹالی گیا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو غالب ہوگی. سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جماعت پسپا ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اور آپ دیکھ لیں نا، احد میں بھی فتح ہو ہی گئی تھی، یعنی بدر میں اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو احد میں تو احد میں بھی فتح ہو گئی تھی وہ تو پھر چند لوگوں کی نبی علیہ السلام کی یعنی وہ نصیحت کا پاس نہ کرنا وہ شکست میں بدل گئی وہ فتح. الٹیمیٹلی وہ فتح تو ہو چکی تھی, پھر خندق کے اندر بھی اور باقی جنگوں کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب کی قسطیں آئیں, انہی کی جماعت جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگی. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر, بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت تو بڑی خوفناک اور تلخ ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, یعنی اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو عذاب نہ بھی آیا تو مرنے کے بعد تو عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر, بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جب انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا دوزخ کی آگ میں. ذوقوا مس سقر, انہیں کہا جائے گا اب اس آگ میں جلنے کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی میں ہر چیز اندازے کے ساتھ ہے, الٹ اپ نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب کافر بار بار کہہ رہے ہیں لے آؤ عذاب تو اللہ تعالیٰ اب ان کے کہنے پہ عذاب لے آئے گا, وہ جو اللہ کی ڈیسٹنی میں طے ہے وہ اسی وقت ہی عذاب آنا ہے. وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر, اور اللہ کے ہاں تو حکم نہیں مگر اس حال میں کہ جو ایک آنکھ جھپکنے کے برابر, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن فیکون والا معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ معاملہ کر دیتا ہے, لیکن ہر چیز کا اس نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کافر تھے جو تمہاری طرح کے تھے تم سے پہلے, تو ہے کوئی تم میں سے کہ نصیحت حاصل کرے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم نے ان کے نام اعمال میں درج کر لیا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات ہم نے لکھ رکھی ہے نام اعمال میں, اور اس کے علاوہ جو اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے لوہے محفوظ اس میں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ, بے شک جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعدِ صِدْقٍ عند ملیک مقتدر, وہ بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم جعلنا منہم, اللہ تعالی بھی ہمیں ان میں شامل کرے. آج ہماری یہ سورۃ القمر مکمل ہوئی, نیکسٹ انشاءاللہ 310 نمبر لیکچر میں سورۃ الرحمن, قرآن حکیم کی ایک اہم ترین سورت اور ایک عربی لنگوسٹک کی خوبصورتی جس کے اندر نظر آتی ہے, اور اس میں ایک آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.